نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. میرے مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت والا خود سنایا فرمایا کہ جب میری عمر تقریباً 12 برس کے قریب تھی تو حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واس پڑا تھا، راحت القلوب. حضرت والا نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی کہ جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 واعظ پڑھ لے، ملت ابراہیم، راحت القلوب اور طریق القلندر، ملت ابراہیم، راحت القلوب اور طریق القلندر. فرمایا کہ جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ 3 واعظ پڑھ لے تو اللہ تعالی کی محبت کی آگ لگانے کے لیے کافی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو سمجھے گا اور اللہ تعالی کے عشق و محبت اور تعلق مع اللہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی ان 3 واعظوں کے لیے. اور یہ واعظ حضرت والا نے اپنے کتب خانے سے شائع کروائے، اس کا نام ہے مواعظ ثلاثہ. حضرت کے ہاں یہ 3 واعظ ایک ساتھ چھپ گئے اور ان 3 واعظوں میں کیا بات ہے؟ کیا مانگ رہے؟ اچھا تو باہر کسی سے پوچھے نا، باہر کسی سے پوچھو یا اپنا ایک کام ہو رہا ہے، کسی اور سے سمجھے باہر، کیا ضرورت ہے بھیجو بھائی، یہ بیوقوف اٹھ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، یہ کوئی پتہ پوچھنے کی جگہ ہے کیا؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان 3 واعظ کو پڑھنے سے تعلق مع اللہ اور اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور وہ حضرت کے ہاں مواعظ ثلاثہ کے نام سے حضرت کے ہاں چھپ بھی چکا ہے، پڑھنے کا واعظ ہے اور پڑھنے کی چیز ہے. تو میرے مرشد نے جب وہ واعظ 12 برس کی عمر میں تقریباً جب پڑھا، اس کا واعظ کا نام ہے راحت القلوب، تو اس کے اندر یہ بات پڑھی کہ اگر دل میں اللہ تعالی کی محبت اور تعلق پیدا کرنا ہے تو کسی کو اپنا رہبر اور اپنا شیخ اور مربی بنائے، یہی مرشد کہلاتا ہے اور یہی پیر ہے. ماں جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من نجویم زی سپس راہ اسی، یعنی میں اللہ کی محبت کے راستے میں اللہ کی محبت کو خود تلاش نہیں کروں گا، بلکہ کیا کروں گا، اللہ کی محبت میں چلنے کے لیے پہلے پیر جویم، پیر جویم، پیر پیر، پہلے پیر کو تلاش کروں گا، یعنی کسی کو اپنا بڑا، اپنا رہبر، اپنا مرشد اور اپنا رہنما مقرر کروں گا، کسی اللہ والے کے کو اپنے سر پر بڑا رکھ کے اس سے دینی رہنمائی حاصل کر کے اللہ کی تعالی کے، اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کے راستے میں آگے بڑھوں گا. یہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اس بات کو فرماتے ہیں. تو حکیم الامت تھانی رحمت اللہ فرمایا کہ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق پیدا کرنا ہے تو کسی کو اپنا بڑا، اپنا رہبر بناؤ اور اس کے مشوروں پر عمل کرو، کیونکہ پیر بنانے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ اس سے بیعت ہو گئے اور ذکر پوچھ لیا پھر اس کے بعد جیسے چاہے زندگی گزاری. گناہوں کی عادت ہے ہماری اور اخلاق ہمارے گندے ہیں، لیکن شیخ کو اطلاع نہیں کرتے، اور اگر شیخ نے کوئی بات فرمائی تو اس کے خلاف کرتے. حقیقت اتباع کی ضرورت ہے اور فرما برداری کی ضرورت ہے، ماننے کی ضرورت ہے، تب اس سے وہ بات پیدا ہوتی ہے جس کو نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ کہتے ہیں. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب وہ میں نے پڑھی تو اب میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے کوئی اللہ والا عطا فرما کہ جس کی صحبتوں میں جا کر آپ کی محبت اور تعلق کو سیکھوں، اور جس کے صحبت سے میرے دل میں اللہ تعالی کی محبت کی آگ پیدا ہو جائے. جب حضرت طبیہ کالج الہ آباد میں پڑھتے تھے تو فرمایا کہ الہ آباد کے اندر ایک بزرگ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ، جو کہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے خلیفہ تھے، ان کے شیخ حضرت مولانا شاہ محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ تھے. فرمایا حضرت کی وہ جوانی کا زمانہ تھا اور حضرت کی مجلس میں میں عصر کی نماز عصر سے لے کر رات 11 بجے تک حضرت کے پاس رہتا تھا، روزانہ کا میرا یہ معمول. میرے فرمایا کہ میرے جو ساتھی تھے کالج کے، طبیہ کالج کے، وہ ادھر ادھر آوارہ گردیاں اپنے وقت کو برباد کرنا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا وہ وقت ایک اللہ والے کی صحبت میں گزرتا تھا. اور فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ حضرت کے ہاں حاضری ہوئی، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت اپنے اشعار خود ہی پڑھ رہے تھے، اور اپنے اشعار کے اندر حضرت کیا فرما رہے تھے کہ تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، محبت کا بس یہی انعام ہے، اور تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، اور محبت کا بس یہی انعام ہے، اور جو آغاز میں فکر انجام ہے، جو آغاز میں فکر انجام ہے، شاید کہ تیرا عشق ابھی خام ہے، کچا ہے، کیونکہ عاشق جو ہے وہ انجام کی فکر نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کا انجام اپنے عاشقوں کے ہاتھ میں دے دیا. کیا فرمایا؟ والعاقبت للمتقین. انجام تو عاشقوں کا ہے، اور عربی قاعدے کے اعتبار سے لام ملکیت کے لیے آتا ہے، گویا کہ عاشقوں کو اللہ تعالیٰ نے انجام کا مالک بنا دیا. یہ عالم ہے. سبحان اللہ. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ عاشق جو ہے سوچتا نہیں انجام کہ میرا آخر کیا ہوگا. اللہ پر فداکاری یہ بہت بڑا جذبہ ہے جان نثاری کا. لہذا پھر حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 3 برس میرے مرشد نے گزارے. اور آگے آ جائیے. یہ جناب آگے آ جاؤ, ادھر آ جاؤ بیٹھ, ہمیں تھوڑا اور ادھر ہو جائے تاکہ آپ کو دیکھنے کے لیے زیادہ گردن نہ گھمانی پڑے. 3 برس میرے مرشد میرے شیخ نے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے طبیہ کالج کے زمانے میں. اور حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کیا دنیا بھی عجیب ہے, سبحان اللہ. فرمایا کہ ایک مرتبہ میں چھٹیوں میں گھر گیا اور حضرت کے والد صاحب زمیندار تھے, بہت زمینیں تھیں. تو ان کے والد صاحب کے ایک اکلوتے بیٹے تو ان کے جب حضرت کی چھٹیاں ہوتی تھی خط لکھتے کہ میں آنے والا ہوں, تو ان کے والد صاحب کئی روز تک آنکھوں میں سرما ڈالتے تھے اور اسٹیشن لینے آتے. اتنی محبت, ایک اکلوتا بیٹا, آنکھوں میں سرما ڈالتے کہ میں بیٹے کو اچھی طرح سے دیکھوں. اور اتنی محبت کے میرے مرشد فرماتے کہ مجھے خود نہلاتے تھے, میری پیٹ ملنا زبردستی فرتے محبت کی وجہ سے. فرمایا کہ جب میں چھٹیوں گزار کر واپس الہ آباد میں آیا تو اب میرا ایک دوست تھا, میں اس کے گھر پر گیا, دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت نے فرمایا کہ جب میں دروازہ کھٹکھٹایا اور تو اس کی ماں نکلی, ماں کی آواز ہی کون, میں نے بتایا کہ بھائی میرے دوست کو بھیج دے, تو وہ رونے لگی. اس نے کہا تمہارا دوست جو ہے اس کا مسکن شہر خاموشہ ہے, وہ قبرستان چلا گیا. فرماتے بس مجھے اتنی دکھ ہوا کہ دیکھو میرا ساتھی جو میں ابھی بالکل صحیح چھوڑ کر گیا اور واپس آیا چھٹیوں سے تو وہ دنیا میں نہیں گیا. یہ عالم. اور حضرت فرماتے کہ پھر اس کی جب وہ ڈگری آئی تو اس نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا, تو ڈاکیہ لے کر آیا تو اس نے, ان کا تھا کہ جب کوئی ایسی ڈگری لاتے تھے تو مٹھائی مانگتے تھے, مٹھائی کھاتے تھے امتحان وغیرہ, تو وہ لایا کہ لاؤ اماں مٹھائی دے دو. تو اس کی ماں نے کہا کہ اب جاؤ اس کی ڈگری کو قبر پہ اس کی رکھ دو. فرمایا اس وقت میرے دل کو اتنا دھچکا لگا. حضرت فرماتے کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ دیکھو زندگی کا کیا عالم ہے, جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اور اسی زمانے میں پھر حضرت والا نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا. اس زمانے میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار تھے, حضرت کا آخری زمانہ تھا, بیماری کا زمانہ. تو وہاں سے مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا کہ حضرت اس وقت علیل ہیں اور بیمار ہیں, تو تم حضرت کے کسی خلیفہ سے تعلق کر لو, اصلاحی تعلق, اور اس کو اپنا رہبر بناؤ. پھر حضرت نے حضرت کے طبیہ کالج میں الہ آباد میں ایک ساتھی تھے جو حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے رشتے دار تھے, تو وہ حضرت والا کو حضرت پھول پوری کے حالات سناتے تھے. وہ عاشقان عباد حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ ایسا تھا کہ بال بکھرے, داڑھی بکھری اور گریبان ہر وقت چاک رکھتا تھا سردی کے زمانے میں, جبکہ اس زمانے میں سردی بھی خوب ہوتی تھی. حضرت فرمایا ایسی سردی پڑتی تھی اگر پاؤں کھلا رہ جائے تو کٹ جاتا تھا، ایسی سردی ہوتی تھی. تو اور پھر حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ رات کو 3 بجے اٹھنا، یہ حضرت کا معمول، 3 بجے سے لے کر 11 بجے تک عبادت. نہ جاتے مقبول پوری، قصیدہ بردہ پورا جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اشعار ہے علامہ ابو سیری رحمۃ اللہ علیہ کے. اور جب انہوں نے اشعار لکھے تو ان کو برس کی بیماری ہو گئی تھی، تو ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں زیارت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں، صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سنائے تو آپ بہت خوش ہوئے. آپ نے ان کو ایک یمنی چادر دی، سرخ دھاری والی، اور ان کے جو بیماری تھی اس کے لیے انہوں نے درخواست کی تو آپ نے دم فرمایا. جب صبح اٹھے بیماری بالکل اچھی ہو گئی، اور وہ چادر سرہانے پڑی ہوئی، سرہانے رکھی ہوئی وہ چادر. تو اب وہ اشعار اس وقت انہوں نے کسی کو نہیں سنائے تھے. جب دن چڑھا تو ایک عالم ان کے شہر کے آئے، علامہ ابو سیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور ان سے آ کر کہا کہ جو رات تم نے مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سنائے تھے وہ ہمیں بھی سنا دو. تو حیران ہو گئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ علامہ ابو سیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جب تم اشعار سنا رہے تھے تو میں بھی اس مجلس میں حاضر تھا. سبحان اللہ، یہ بات میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم نے سنائی. کیا دیکھیے اللہ والوں کی بھی کیا دنیا ہے ایک. اس لیے تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو ایک دنیا عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ جو اللہ یہ کائنات کا پیدا فرما سکتا ہے وہ اپنے عاشقوں کو ایک دنیا دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے. سیدھا بردا پورا 5 پارے تلاوت، اور میرے مرشد فرماتے ہیں کبھی کبھی 10 بارے بھی تلاوت فرماتے ہیں، اور ہر 10-20 آیت کے بعد اللہ کہہ کے نعرہ مارتے تھے. فرمایا ایسا لگتا تھا جیسے اسٹیم بھر رہی ہے، اگر نعرہ نہ لگائے تو دل پھٹ جائے گا، ایسے حضرت نعرہ مارتے تھے. اور فرمایا کہ اچھل اچھل جاتے تھے، اور میرے مرشد فرماتے کہ قرآن پاک کی تلاوت اتنی عمدہ فرماتے تھے حضرت پھول پوری کہ ایک دفعہ ہندوؤں کی بارات گزر رہی تھی، حضرت فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہ بارات ٹھہر گئے، جب تک نماز ختم نہیں ہوئی وہ وہیں کھڑے تلاوت سنتے رہے. سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال، یہ آپ کے غلاموں کا عالم ہے، یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید کے لذات کا عالم. غلاموں کا یہ حال ہے، آقا کیا عالم ہوگا. وہ 8 گھنٹے عبادت کرنا حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا، اور گریبان چاک رکھتا، اور حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت کو یہ فرماتے کہ میں 10 سال حضرت کے ساتھ سرائے میر سے پھول پور جاتا تھا، حضرت کا مدرسہ تھا وہاں پر پھول پور میں، اور حضرت کا اپنا یکہ، وہ ایک گھوڑا ہوتا نا، گھوڑا گاڑی اپنی ذاتی مرسیڈیز، وہ اپنی گھوڑے پر حضرت جو ہے وہ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے تھے. فرمایا 10 سال حضرت گزرے، بازار سے گزرنا ہوتا تھا پھول پور کے قصبے سے، لیکن میرے مرشد فرماتے کہ حضرت کو نہیں معلوم کہ یہاں کس چیز کی دکان، کپڑے کی دکان ہے، مٹھائی کی دکان ہے، دودھ کی دکان ہے، پرچون کی دکان، کچھ نہیں پتا. فرمایا ایسا حضرت کو معلوم ہی نہیں کہ یہاں ہے کیا. پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا یہ حال، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، دنیا میں رہتے ہوں طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں رہ کے دنیا کا طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. سبحان اللہ. فرمایا سال. اور پھر میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت کا جو یکہ تھا, فرمایا وہ بھی ایسے مست ہو کے چلتا تھا جھوم جھوم کر جیسے وہ اللہ کے ذروے لگا رہے, ایسا مست ہو کے چلتا تھا وہ گھوڑا. اور حضرت پھرپوری رحمتہ اللہ علیہ راستے بھر تلاوت فرماتے ہوئے جاتے تھے, 5 میل کا سفر میرے مرشد نے فرمایا, اور راستے بھر حضرت تلاوت فرماتے تھے. اور فرمایا کہیں کہیں جو کسان گوبر جمع کرتے ہیں وہاں حضرت خاموش رہتے تھے, وہاں تلاوت نہیں فرماتے تھے. میرے مرشد فرماتے کہ حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ جہاں بدبو ہو وہاں خدا کا نام لینے سے اندیشہ ہے کہ یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا, خوف کفر کا اندیشہ ہے بدبودار جگہ پر اللہ کا نام لینا. اسی لیے بیت الخلاء میں منع ہے کہ اللہ کا نام نہ لے, اور بات بھی نہیں کرنی چاہیے, بات بھی کرنا منع ہے. یہ نہیں کہ بیت الخلاء میں پوچھے ہاں بھائی فلاں کا فون آیا ہے, ارے بھائی دفع کرو یار, یہ کوئی وقت ہے بتانے کا؟ خاموش رہنا چاہیے. فون آتا ہے آتا رہا, اب کیا وہی دے دے کیا, صاحب کی طرح ناشتہ بھی وہی کریں گے؟ ہمارے ایک پیر بھائی وہ باورچی ہے, تو کراچی میں ایک جگہ وہ کسی کیا ملازمت کرتے تھے, چھوڑ دی ملازمت صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ان کا جو صاحب تھا چیئرمین کموڈ پر بیٹھ کر وہی اخبار پڑھتا تھا, ڈان اخبار پورا, اور وہی ناشتہ بھی کرتا تھا. کتنی دیر وقت کو ضائع کیوں کیا جائے, یعنی امپورٹ ایکسپورٹ آفس ایک ہی کھولا ہوا تھا اس نے, کیا اس کی حرکت پر چھوڑ دیا میں نے؟ کہ کوئی انسانیت ہے اس جانور پنے کی بھی حد ہے کوئی؟ تو پھرپوری رحمت اللہ علیہ کے وہ حالات ان کے رشتے دار وہ سناتے تھے حضرت کو, تو حضرت فرماتے کہ میرا مزاج بھی بچپن سے ہی عاشقانہ مزاج ہے, مجھ کو ایسے شیر کی تلاش تھی. تو جب فرمایا کہ پھر میں نے استخارہ کیا, میں پھولپور جا رہا تھا تو جس ساتھ میں نے اس سے پہلے استخارہ کیا, اور استخارہ بھی سنت ہے کہ جب کسی امر میں تردد ہو, سمجھ نہ آئے کیا کروں, یہ کروں یا یہ کروں, تو استخارہ ہے. لیکن استخارہ خود کرنا سنت ہے, گو کہ دوسرے کسی کرانا جائز تو ہے لیکن سنت یہی کہ خود کرے. اور اس کے لیے طریقہ کیا کہ جس وقت میں نفل پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھ, ایک صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے کہ استخارہ کر دو, تو میں نے ان کو سمجھایا بھائی استخارہ آپ خود کریں, شریعت آسان ہے, شریعت میں آسانی ہے, آپ خود کریں. ارے جی بہت مشکل. میں نے کہا کیا مشکل؟ کہا جی اس کے لیے پاک جگہ ہونی چاہیے, پاک لباس ہونا چاہیے, خود بھی پاک ہونا چاہیے, تو بہت مشکل ہے. میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی الحمدللہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا ناپاک کپڑوں میں پڑھتے ہیں؟ کہ نہیں. ناپاک جگہ پہ پڑھتے ہیں؟ نہیں. ناپاکی کی حالت میں پڑھتے ہیں؟ نہیں. پھر اور کیا چاہیے بھائی استخارے کے لیے؟ پاک جگہ پر پاک کپڑوں میں اور پاکی کی حالت میں تو آپ نماز پڑھتے ہیں, یہی تو استخارے کے لیے. کہ جی بہت مشکل ہے. کہا بھائی کیا مشکل ہے, آپ کا جو اشکال تھا وہ تو حل ہو گیا, جیسے عام نماز پڑھتے ہیں ویسے اس نماز استخارہ پڑھتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. اچھا حیران ہوئے کہ ہم تو بڑا مشکل سمجھ رہے تھے. میں کہا کوئی مشکل نہیں, شریعت میں آسانی ہے, سیکھو تو صحیح. اسی لیے تو کوئی رہبر چاہیے کہ انسان اپنی طرف سے بس بناتا رہتا ہے کہ جی ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. اب استخارہ خود سنت ہے, خود کرنا چاہیے اور آسان بہت. اب جو لوگ پیسہ دے کر استخارہ کرتے ہیں, 1000 روپیہ لیتے ہیں استخارے کے, 5-5 ہزار 8-8 ہزار روپے, اور استخارے کی لائن لگی, اور آسان اتنا, خود استخارہ کرنا سنت ہے. نہ کہ کسی سے کروانا، خود سنت ہے. اور آسان کیا، جس وقت میں نفل پڑھے جاتے ہیں اس وقت دو رکعت پڑھیں، دن بھر میں کسی بھی وقت، دن بھر میں جب بھی نفل پڑھنے کا وقت ہے کسی بھی وقت دو رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد صلاۃ استخارہ ہے، صلاۃ اس کے بعد دعائے استخارہ ہے، دو رکعت نفل پڑھے استخارے کی نیت سے اور اس کے بعد دعائے استخارہ، اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک الی آخری، چھوٹی سی دعا وہ دیکھ کر پڑھ لے، اللہ سے دعا مانگے، گویا کہ اس نے اپنے عمل کو اللہ کے حوالے کر دی. کتنا عجیب انداز دیکھیے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، کہ اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ عمل یہ کام میرے لیے خیر ہے، میری دنیا کے لیے، میری دین کے لیے اور میری آخرت کے لیے، تو فقدرہ ویسر لی ثم بارک، اس کو میرے لیے مقدر فرما اور میرے لیے آسان فرما، فقدرہ لی ویسر لی، اس کو میرے لیے مقدر فرما میرے لیے آسان فرما، اور وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ میرے لیے شر ہے، خیر نہیں ہے، میری دین کے لیے، میری دنیا کے لیے اور میری آخرت کے لیے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس کو مجھ سے پھیر دے، مجھ کو اس سے پھیر دے، میں میری توجہ اس سے نہ رہے، وہ میرے پاس نہ رہے، اور مجھے اپنے فیصلے پر راضی رکھیے. سبحان اللہ، کتنی آسان کہ بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے اور اس کے بعد استخارے کے لیے خواب آنا ضروری نہیں ہے کہ جی خواب میں کبوتر یا طوطا نظر آئے گا، گرین سگنل کوئی ضروری نہیں ہے، خواب آنا ضروری نہیں ہے، کوئی طوطا نظر آنا ضروری نہیں ہے، ہری بتی نظر آنا ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر گردن ایسے ہو گئی سیدھی طرف استخارہ ہاں میں، اگر گردن ایسے ہو گئی الٹی طرف استخارہ نام ہے، یہ سب اس کی کوئی اصل نہیں ہے میرے پیارے دوست. اب رہی بات، اور خواب استخارے کے لیے سونا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں کوئی ایک اللہ تعالیٰ دکھا دیتے، اور ادھر بیٹھے نا، ادھر آئیے، کیوں اتنی دور جا رہے ہیں آپ؟ یہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کوئی چیز دکھا دیتے، لیکن ضروری نہیں ہے میرے دوستوں کوئی روشنی نظر آ. بس پھر کیا کرے، جو عمل کرنے کا ذوق ہے، کسی کام جس کام کے لیے استخارہ کیا، تو یہ دیکھیے کہ میرے دل میں کیا بات جم گئی، جو دل میں ارادہ پیدا ہو رہا ہے استخارے کی کر کے اس ارادے کو، اس کام کو شروع کر ڈالے، یا نہیں دل چاہ رہا نہ کرے بس. اور اگر مان لو کہ دل میں رغبت ہے، جیسے انسان اگر شادی کے لیے استخارہ کرے، یا کسی آدمی نے اس کو کہا کہ بھائی فلاں کام میں بڑا نفع ملتا ہے، اب اس نے استخارہ کیا، اب اس کا دل تو پہلے اٹکا ہوگا کہ میں یہ کام کروں، لیکن استخارہ کر لیا، تو اب وہ کام کرے، اگر خیر ہوگی تو وہ کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور اگر اللہ چاہیں گے جانتے ہیں کہ اس میں خیر نہیں ہے اس کے لیے، تو خود بخود رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی، اس کا دل پھر جائے گا، کیونکہ خود اس میں کی نا درخواست، فصرف یعنو وصرف عنی، اس کو مجھ سے پھیر دے، مجھ کو اس سے پھیر دے. بس یہ ہے استخارہ، دو دن کرے، سات دن کرے، اگر سات دن میں بات سمجھ میں نہ آئے 14 دن کر لے، پھر نہ سمجھ میں آئے اور کر لے، زیادہ بھی کر سکتا ہے کہ دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ رہے، اللہ ہی سے تو مانگ رہے. اس لیے استخارہ خود کرنا البتہ سنت ہے، اور صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی تعلیم دیتے تھے کہ اللہ سے اپنے رب سے مانگا کرو، باب استفعال ہے نا، یعنی مولا سے خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر طلب کرنا. لیکن استخارے کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، وہ ہے استشارہ، مشورہ، مشورہ بھی کرے ساتھ، مشورے کا بھی اہتمام کرے. اور مشورے کے لیے جو صاحب مشورہ ہے اس کی شرائط میں سے ہے کہ وہ نیک ہونا چاہیے، نیک آدمی سے مشورہ کرے. میں عرض ہی کر رہا تھا کہ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دامت کاتم نے استخارہ کیا بیعت کے لیے کہ میں اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ مزنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو جاؤں، اس کے لیے استخارہ کیا. تو میرے مرشد فرماتے کہ اسی دن خواب میں مجھے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے الہ آباد میں، ان کا نام ہے مولانا سراج صاحب، مولانا محمد سراج صاحب رحمت اللہ علیہ. تو فرماتے کہ میں نے خواب میں ان کو دیکھا، حضرت نے اب جب صبح اٹھے تو اب جو خواب میں کچھ نظر آ رہا، صبح اٹھے تو دل حضرت پھلپوری کی طرف راغب. تب فرماتے کہ میں حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کے پاس چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے بیداری کی مناسبت کا اعتبار ہے، خواب کی نہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے خواب کو زیادہ اہمیت نہیں دی. ایک آدمی کا خواب اس کے لیے ایک معین اور مددگار اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس سے دل میں ایک اچھا اور ہو جاتا ہے کہ چلو ایک تسلی ہو جاتی ہے، لیکن خواب حجت نہیں ہے. ایک اچھی چیز ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کو ایک تائید مل جاتی ہے گویا کہ ایک غیبی جس سے اس کا دل ذرا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، لیکن خواب حجت نہیں ہے میرے دوست. ٹھیک ہے نا، ایک آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں پاکستان کا صدر بن گیا، اور صبح اٹھا تو چارپائی کے نیچے لیٹا ہوا. یہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ملکہ حسن سے میری شادی ہو رہی ہے، اور صبح اٹھا تو وہی غیر شادی شدہ کنوارے کا کنوارا ہے. تو کیا اعتبار ہے بھائی؟ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں بریانیاں، کباب اور کوفتے اور چکن کڑھائی یہ سب چیزیں کھا رہا ہوں، اور صبح اٹھا تو دال روٹی بھی نہیں ہے. بیداری کا یہ اعتبار ہے. اس لیے ہمارے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے، روزانہ دیکھتا ہے کہ میں جہنم میں جل رہا ہوں، روزانہ خواب دیکھتا ہے، کہ اس کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق، ایک ایک عمل اپنا ظاہر اپنا باطن ایک ایک عمل شریعت اور سنت کے مطابق، فرمایا یہ جنت ہی ہے. اور ایک آدمی روزانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے لیکن داڑھی نہیں رکھتا ہے، بیداری میں داڑھی نہیں ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، نماز نہیں پڑھتا، سودی لین دین کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، شریعت کے خلاف سنت کے خلاف زندگی ہے، اس کو زیارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک شخص نے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو لکھا کہ میں مجھ کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو کیا میں صحابی بن گیا؟ فرمایا جی ہاں، آپ خوابی صحابی بن گئے. کیسا پیارا جواب. جی ہاں، آپ خوابی صحابی بن گئے، خواب میں. مبارک ہے یہ زیارت. لیکن میرے پیارے دوستو، اصل اعتبار بیداری کا ہے کہ ایک آدمی جو ہے خواب میں تو نمازیں پڑھتا ہے اور جب سو کر اٹھتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا، تو کیا وہ یہ پیش کرے گا کہ اللہ میاں میں خواب میں تو بہت نمازیں پڑھتا تھا؟ اس لیے عرض کر دیا کہ اور برا خواب سے کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سکھا دیا کہ جب کوئی برا خواب دیکھو تو بائیں طرف تین مرتبہ چھتکار کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دو اور سو جاؤ کروٹ بدل کے، برا خواب بگاڑ نہیں سکتا. خوابوں سے بنتا ہے نہ بگڑتا ہے، جو بننے اور بگڑنے کی چیزیں وہ اعمال صالحہ ہیں، ان سے بنتا ہے. اور ترک معصیت سے بنتا ہے، گناہ کرنا یا نیک اعمال سے دور بھاگنا، ہاں یہ بگاڑنے والی چیز ہے. اس لیے خواب اس آدمی کے لیے ایک تائید ہے، ایک اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہے جو آدمی شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو گویا کہ اس کو تھوڑا سا تائید ہے. جیسے کوئی آدمی ایک نیک کام کر رہا ہے تو ہم زبان سے اس کو کہتے ہیں نا، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ماشاءاللہ بھائی بہت اچھا کام ہو رہا ہے، تو یہ حوصلہ افزائی ہے. تو یہی خواب کا ہے کی حیثیت ہے میرے پیارے دوست. تو بہرحال میرے مرشد نے خواب میں مولانا سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اور ان سے بیداری میں مناسبت نہیں تھی، اور مناسبت بیداری میں حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھی. اس لیے پھر میرے مرشد میرے شیخ حضرت معاشر عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ چکے، اور پہلی ہی مرتبہ حضرت نے چلہ لگایا، 40 دن لگائے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اکابرین نے مشورہ دیا کہ اپنے شیخ کے پاس زندگی میں ایک مرتبہ 40 دن لگاؤ، لیکن اس کے لیے پہلے یہ کام کرو، آنا جانا ذرا رکھو. تو اور سامنے کی طرف کو بیٹھے نا، آنا جانا رکھو تاکہ تھوڑی مناسبت بھی پیدا ہو، محبت بھی پیدا ہو جائے، اور اس شیخ کا ذوق سمجھنے لگو، تو پھر اس 40 دن کو کام میں لاؤ. اس کے لیے طریقہ یہ بھی ہے، فرمایا کہ پہلے مجلسوں میں آئے اور اس کے پاس بیٹھے، ایک رات گزار لی، 3 دن لگا لیے، 10 دن لگا لیے، تھوڑا تھوڑا تھوڑا، پھر جب محبت پیدا ہو جائے تب 40 دن لگائے، پھر اس کا مزہ ہوگا. اور فرمایا کہ 40 دن لگانا ایسا ہے جیسے مرغی جو ہے 21 دن جب انڈے کے اوپر بیٹھتی ہے تو اس مرغی کی صحبت سے انڈوں میں جان پڑتی ہے اس کی گرمی سے، پھر انڈے جو جان وہ چوزے پیدا ہوتے ہیں تو وہ چونچ مار کر انڈے کے چھلکے کو اتار دیتے ہیں، گویا کہ مرغی کی گرمی سے انڈوں کو حیات جسمانی ملتی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ والے کی صحبت سے، شیخ کی صحبت سے، اس کے روحانی پروں کی گرمی سے حیات ایمانی عطا ہوتی ہے، لہذا وہ پھر نعرہ مال کر نفس کے خول کو اتار کر نعرہ مارتا وہ باہر نکلتا ہے، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، اور مارا جو ایک ہاتھ تو گریباں نہیں رہا. پھر حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 40 دن لگا حضرت نے، اور چونکہ اصول تھا کہ اپنا کھانے پینے کا خرچہ خود اٹھائے، تو حضرت فرماتے کہ اچھا وہ تھا بقرعید کا دن، قربانی کا دن، تو میرے مرشد فرماتے کہ میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ اماں بہت ساری عیدیں تو آپ کے ساتھ گزاری ہیں، ایک عید مجھ کو اپنے شیخ کے ساتھ گزارنے دیجیے. والدہ اس سے اجازت لی اور آئے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت جیسا ادب ہے کہ جا کر عرض کیا کہ میرا نام محمد اختر، اس زمانے میں حضرت کا نام اختر خان تھا زمانے میں. حضرت فرماتے جب میں کراچی میں آیا تو یہاں دیکھا کہ خان صاحب کی تو یہاں کوئی عزت ہی نہیں، خان خان، او خان صاحب روڑی لاؤ، بجری لاؤ. حضرت فرماتے ہنس کر فرمائی بات، فرمایا بجا کہ حضرت نے اپنا نام محمد اختر رکھا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جن کے ناموں کے ساتھ محمد ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تو ان کو اکٹھا کر لیا جائے گا قیامت کے، اس نسبت سے حضرت نے اپنے نام کے ساتھ محمد لگایا. تو عرض کیا کہ حضرت میرا نام ہے، میں فلا جگہ سے آیا ہوں، پرتاپ گڑھ سے آیا ہوں آپ کی خدمت میں 40 دن لگانے کے لیے، اور ادب بھی یہی ہے، ٹیلی فون اٹھا کر بھی یہی ادب ہے کہ جب ٹیلی فون پر بات کرے تو السلام، سلام کا جواب دے، اس کے بعد اپنے بتائے کہ جی میں فلاں بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ جی آپ نے مجھے پہچانا. اب ہمارا مزاج کیا ہے، ہاں بھائی فوراً شروع ہو جاتے ہیں، یا آپ نے مجھے پہچانا، اب اگلے آدمی کیسے حال میں ہو، کیا عالم ہوتا ہے، مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کیسے پہچانے گا. اس لیے ادب ہے کہ نام بتائے کہ جی میں فلاں بات کر رہا ہوں، اور اگر وہ پہچانے سے انکار کر دے کہ جی میں نے تو نہیں پہچانا. کون جانا؟ اچھا ہاں بھائی بڑے ہو گئے نا, اب پہچانتے ہی نہیں ہے, بڑے آدمی ہو گئے نا. یہ بے ادبی ہے, ادب نہیں ہے انسان ہے. اب ایک ہی نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں. ہاں یا تو اتنا خصوصی تعلق ہو. اب دیکھیں نا, ایک آدمی 6 مہینے بعد ملاقات کر رہا ہے, ایک آدمی روزانہ ملتا ہے, آپ روزانہ والے کو نہیں پہچانے گے. اور ایک آدمی 6 مہینے بعد فون کرے اور کہے پہچانا, تو یہ پہلی بوجھے گا کہ کیسے بجھوائے گا اس کی پہلی. اور اتنا وقت اسی میں ضائع کر دیتے ہیں. پہچان لو, کوشش کرو. ارے بھائی ان چیزوں میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اپنا نام بتایا. وہ کہے میں نے نہیں پہچانا, کہ جی فلاں, یعنی واسطہ ہوتا ہے ایک, کہ جی آپ سے وہاں ملاقات ہوئی تھی یا فلاں جگہ. اچھا اچھا جی, تو یہ ادب ہے کہ اپنا نام بتائے ٹیلی فون پر بھی, یا ملاقات کرے تو بتا دے کہ جی میں فلاں ہوں. تو حضرت نے اپنا نام بتایا, پھر عرض کیا حضرت, فرمایا اچھا ماشاء اللہ. پھر حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ کو حضرت نے 40 دن کا جو خرچہ تھا وہ پیش کیا کہ حضرت یہ میرے کھانے پینے کا خرچہ ہے. تو حضرت نے وہ لے لیا, حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ, اور پھر واپس دے کر فرمایا لو اس سے تم دودھ بادام پی لینا, یہ تو گندم رکھی ہے نا اڑاؤ کھو. وہ حضرت نے وہ پیسہ واپس کروا دیا, فرمایا اسے تم دودھ بادام اس سے کھا پی لینا, بس رکھو یہ گندم ہے نا خوب کھاؤ. تو حضرت نے پھر 10 برس تو پھول پور میں, کل 16 برس اپنے شیخ کی خدمت کی. اس لیے اتنا زمانہ حضرت کی باتیں سنا رہا, حضرت کی ایک بات سنانے کے لیے اتنا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت جونپور تشریف لے جاتے تھے, کیونکہ جونپور کی شاہی مسجد کے حضرت نے پڑھایا تھا, جہاں پر حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم کے استاد, دیوبند کے استاد, وہ بھی پڑھاتے تھے. دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھانا. اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی جونپور میں رہتے تھے. تو حضرت جونپور لے گئے, اور جونپور لے جا کر میرے مرشد نے فرمایا کہ جونپور کا تیل مشہور اس زمانے میں تو خصوصاً, کہ جونپور کا تیل بنتا تھا وہاں پر, گلاب کا تیل, چمبیلی کا تیل, موتیا کا تیل, مختلف تیل بنتے تھے. ہمارے حضرت والا کے کراچی میں ایک حضرت کے پیر بھائی آئے بمبئی کے نا, حاجی اسماعیل صاحب تیل والے, تیلی ان کا نام تھا. تو ان کا واقعہ بھی حضرت نے سنایا تھا کہ جب میں حضرت کا ہندوستان سفر ہوا, وہ حضرت کے پیر بھائی حضرت ماشاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ, تو فرماتے ہیں کہ میں جب بمبئی گیا تو وہاں پر دیکھا کہ رات کے 3 بجے تہجد میں اٹھے حاجی اسماعیل صاحب, اور انہوں نے عجیب انداز سے رونا شروع کیا. حضرت فرماتے کہ مجھ کے ان کو رونے سے لگا کہ یہ شخص کچھ نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے, رونے سے بھی پتہ چلتا ہے. تو حضرت فرماتے کہ میں نے حضرت والا شاہ رول صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کر دی یہ بات کہ حضرت یہ تو کچھ نفسیاتی معلوم ہوتے ہیں, لگتا ہے انہوں نے یا تو ذکر زیادہ کر لیا اور نیند کی کمی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے کچھ نفسیاتی مسئلہ پیدا ہو گیا. تو حضرت والا ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ نے حاجی اسماعیل صاحب سے کہہ دی یہ بات, تو انہوں نے اقرار کیا کہ حضرت مجھے کچھ ہے ایسا. تو پھر حضرت ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا مرض انہوں نے پکڑا, یہی تمہارا علاج کریں گے, حضرت کے حوالے کر دیا. حضرت نے پہلا کام یہی کہ آپ فی الحال ذکر ملتوی کیجئے, جب تک نہ کہوں ذکر نہیں کریں گے آپ, اور روزانہ صبح سیب کھائیں, خوب سوئے, اور نیک دوستوں میں ہنسے بولے, بس یہ آپ کا علاج ہے. کچھ دن بعد ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. پھر حضرت نے پھر اجازت دے دی, اب آپ اپنے معمولات شروع کر سکتے. لہذا معمولات ختم نہیں کرائے, کچھ دن کے لیے علاجت بند کی. جیسے ڈاکٹر کہتا ہے نا اب آپ کی کھانا پینا بند ہے, اب آپ صرف چائے بسکٹ کھائیں گے یا فلاں غذا کھائیں گے, یہ علاجت ہوتا ہے. شیخ بھی علاجن کبھی جو ہے وہ معمولات کو ملتوی کروا دے گا. تو وہ حاجی اسماعیل صاحب تیل والے جب کراچی میں آئے تو حاجی صاحب سے پوچھا میرے شیخ نے کہ آپ کون کون سا تیل بناتے ہیں. انہوں نے بتایا بہت سارے کہ زیتون کا، سرسوں کا، باپچی کا، کئی تیلوں کے نام لیے. تو میرے مرشد نے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ نفس کا تیل بھی بناتے ہیں، نفس کا تیل نکالتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت اس سے کیا فائدہ ہوتا، کاروباری آدمی ہے، پوچھا حضرت اس کا کیا فائدہ ہو، نفس کے تیل کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرمایا نفس کے تیل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نفس کا تیل نکال لیتا ہے خود بھی ولی اللہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی صحبت سے جس کو وہ تیل لگا دیا جائے وہ بھی ولی اللہ بن جاتا ہے. حضرت یہ تیل نکلتا کیسے ہے؟ فرمایا یہ تیل نکلتا ہے اپنی حرام خواہشات پر عمل نہ کرنے سے، نفس کا تیل نکل جاتا ہے اور اسی سے ولی اللہ بنتا ہے. تو میرے مرشد نے حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جونپور تشریف لے گئے. وہاں پر حضرت نے دکھایا کہ تلی جو ہے، تل کو بھوسی چھڑائی جا رہی ہے، اس کو رگڑا جا رہا ہے، پھر رگڑ کر اس کو جو تل ہے وہاں پر ایک جگہ چادر میں گلاب کے پھول رکھے ہوئے، پھر تیل کو اس میں رکھ دیا اور وہ اتنی باریک، اتنی بھوسی چھڑائی اس کو کہ ایک باریک سی جھلی رہ گئی، بس اتنی باریک جھلی کہ اگر سوئی کی ذرا سی نوک مارے تیل باہر آ جائے. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو پھول میں بسایا، گلاب کے پھول میں رکھے. فرماتے ہیں اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس تلی کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ گلاب کی خوشبو اور اس کی خاصیت کو اپنے اندر جذب کر لے. یہ حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ کی تقریر ہے کہ اس کے اندر اب صلاحیت پیدا ہو گئی کہ گلاب کی خوشبو اور اس کی خاصیت کو اپنے اندر جذب کر لے. اگر اس کو چمبیلی میں رکھے تو چمبیلی کی خوشبو اور خاصیت، موتیا میں رکھے تو وہی. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کہ دیکھو اگر تل کی جو بھوسی کو نہ چھوڑایا جائے، اس کو رگڑایا نہ جائے اور پھر اس کو ہزاروں سال اگر گلاب کے پھول میں رکھا جائے تو روغن گل نہیں بن سکتا، روغن چمبیلی نہیں. پہلے بھوسی چھڑاتے باریک جھلی رہ جاتی ہے، پھر اس کو پھول میں بساتے، پھر پھول کی صحبت میں ہم اس کو رکھتے. فرماتے ہیں کہ اگر بھوسی نہ چھڑائے اور گلاب کے پھول کے ساتھ رکھے تو اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی، اور اگر بھوسی تو چھڑا دی لیکن گلاب کے پھول کے ساتھ نہ رکھا تو روغن گل بن نہیں سکتا. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روغن گل روغن کنجد نہ مان، کہ گلاب کے جو تیل کو اب جس گلاب کے جس تلی نے بھوسی چھڑانے کے بعد گلاب کے پھول کی خوشبو، گلاب کے پھول کی خوشبو اور خاصیت کو اس کی صحبت سے اپنے اندر جذب کر لیا. فرماتے ہیں امام رحمت اللہ علیہ کہ روغن گل روغن کنجد نہ مان، اب اس کو اس کی صحبت سے وہ کیا بن گیا، روغن گل. لہذا روغن گل کو اب تم تلی کا تیل نہیں بول سکتے، روغن گل روغن کنجد نہ مان، اس کو تلی کا تیل مت بولو. کیوں؟ کیونکہ اس نے گلاب کی صحبت سے گلاب کی خوشبو اور گلاب کی خاصیت کو اور خواص کو اپنے اندر جذب کر لیا. اور فرماتے ہیں کہ آفتاب دید او جامن نہ مان، جس برف نے سورج کو دیکھ لیا اب تم اس کو برف نہیں بول سکتے، وہ پانی بن چکا. معروفی رحمت اللہ علیہ فرمات کی بات پھر میرے مرشد نے سنائی. فرمایا کہ دیکھو اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو ہے بھوسی کا چھڑانا اور ایک ہے پھول کے ساتھ رہنا. فرمایا دو چیزیں ہوگی. اب اگر بھوسی نہ چھڑائے پھول کے ساتھ رکھیں تو پھول کی خواص اور خاصیتیں اس کے اندر منتقل نہیں ہوگی، اور اگر اس کو بھوسی تو چھڑا دی تل کی لیکن پھول کی خوشبو میں نہ بسایا تو پھول کی خوشبو اور خاصیت اس کے اندر جذب نہیں ہوگی، وہ تلی کا تیل ہی رہے گا. فرمایا بس اسی سے حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کے لیے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق خاص پیدا ہو جائے، فرمایا اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے، اس کے پاس بیٹھا کرے، یہ ہے کونو مع الصادقین کا حکم کہ تم اللہ والوں کے ساتھ رہو، اور کونو امر ہے، امر بنتا ہے مضارع سے، مضارع میں دو زمانہ ہوتا ہے، حال اور مستقبل کا زمانہ، حال اور استقبال دو زمانہ، لہذا کسی اللہ والے کے ساتھ رہ پڑے، اور کیسا رہے، رہنے کے ساتھ میرے مرشد فرماتے ہیں دوسرا کام بھی کرو، وہ یہ کہ اس اللہ والے کے ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہ سے بچنے کا مجاہدہ بھی اختیار کرو، فرمائے کہ جو اللہ والوں کے ساتھ تو رہے لیکن گناہ سے بچنے کا مجاہدہ اختیار نہیں کرتا، اس کے اندر اس اللہ والے کی خوشبو اور صلاحیت اور تعلق میں اللہ منتقل نہیں ہوتا، کہ ایک آدمی اللہ والوں کے ساتھ رہا تو صحیح لیکن گناہ سے بچنے کی تکلیف نہیں اٹھاتا، دیکھیں نا ایک ہے کباب بنا، کباب کیسے جی قیمہ سے بنایا، اس کے اندر ہری مرچیں ڈالی، کالی مرچیں ڈالی، اور اس کے اندر جو ہے تیز پات، نمک وغیرہ، لونگ، الائچی، دار چینی، یہ سب ملا دیا، اس کی ٹکیا بنا کر اس کو رکھ دیا، کتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ لال لال، اب وہ تیار تو ہو گیا، اب اس کے بعد ایک آدمی دیکھا اچھا یہ کباب ہے، سبحان اللہ، اب اس نے کیا کہ کباب کی طرح سے ٹکڑا توڑا اور منہ میں رکھا تو کیا کرے گا، آخ تھو تھو، ارے یہ کباب ہے، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، ہم تو کباب کی بڑی تعریف سنتے تھے، ایسا بدمزہ کچا کباب، یہ کباب ایسا، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے یہ کباب تمہیں اس لیے مزہ نہیں آ رہا کہ یہ ابھی کچا کباب ہے، آؤ میں تمہیں مزہ دکھاتا ہوں، اس کے بعد اس نے کیا کڑھائی کو آگ جلائی، کڑھائی اوپر رکھی، تیل ڈالا، سرسوں کا تیل ڈالا، جب تیل گرم ہو گیا اس کے بعد اس نے کباب کو اس کے اندر ڈالا، کباب والے نے ڈالا، اور اس کے بعد اب کیا وہ سو سو کی آوازیں آنا شروع ہوئی، پھر اس نے اپنے چمٹا وغیرہ لیا اور اس کفگیر اور چمٹے اور چیز پکڑ کر اس کو کباب کے نیچے ڈال کر اس کو پھر پلٹی دی، اب ادھر سے بھی کالا، ادھر سے بھی کالا، اب عالم یہ ہے کہ وہ آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، ابھی کباب کو کھایا نہیں ہے، اب عالم یہ ہے کہ اس کی خوشبو پورے محلے میں گونج رہی ہے، وہ پھیل رہی ہے خوشبو، ابھی کباب کھایا نہیں ہے، کباب کی خوشبو سون کر وہاں ایک ہندو گزر رہا تھا، ہندو گزر رہا تھا جو کباب نہیں کھاتا، گوشت نہیں کھاتا نا ہندو، اور خصوصاً اپنی ماں کے گوشت کا، کیونکہ گائے جو ہے نا اس کی ماں ہے، اس کو کہتا ہے گاؤ ماتا، یعنی گائے اس کی ماں ہے، لیکن عجیب بات ہے گاؤ ماتا تو ہے، گائے کو ماتا بولتے ہیں یعنی ماں بولتے ہیں، اور بیل کو پتا یعنی باپ نہیں بولتے، بیل کو باپ ہونا چاہیے نا وہ، لیکن آپ کسی ہندو سے نہ پوچھنا، ویسے کرے گا بھی کیا، پیچھے سے دھوتی باندھنے والا کیا کرے گا، اب وہ جو ہندو گائے کا کباب نہیں کھاتا، اب اس نے بھی سنی، سونگی جب وہ خوشبو اڑ کر اس تک بھی پہنچی، تب اس نے کہا کہ بوئے کباب مارا مسلمان کر، اس ظالم کباب کی خوشبو نے تو مجھے مسلمان کر دیا، کہ میں ہندو ہو کر اس سے محروم، اب گائے کے کباب کا گوشت کھا کر اور گوشت کا کباب کھا کر کیا مزہ آ رہا ہے، لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ جو لوگ جس طرح سے کباب کو تلنے کی تکلیف اگر کباب برداشت نہ کرے، پہلے جب آپ کباب جب کچا ہوتا ہے وہ سرخ لال خوبصورت زیادہ ہوتا ہے، اور جب تلا جاتا ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے، لیکن میرے پیارے دوستو وہ جلا ہوا کباب، وہ منہ جس کا کالا ہو جاتا ہے، وہ نہ صرف کھانا تو دور کی چیز ہے، اس کی خوشبو مس کر رہی ہوتی ہے، اس لیے میرے مرشد میرے شیخ احمد بن قاسم فرماتے ہیں جو لوگ گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتے، فرمائے کہ لاکھ علم کی نعمتیں حاصل ہو، بڑی بڑی عبادتیں ہوں وہ نعمت ہے، لیکن جو لوگ گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتے، فرمائے کہ ان کا کباب کچا کباب رہتا ہے، فرمایا اسی لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ صحبت اولیاء ہو، کسی اللہ والے کی صحبت ہو، اور دوسرا اس کی صحبت سے مجاہدہ بھی ہو. کیوں؟ کیونکہ مجاہدے سے وہ جو نفس کی بھوسی چھوٹتی ہے تو دل کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ اس اللہ والے کے تعلق معلہ کو جذب کر لیں، اس کی فیض صحبت کا فیض پھر منتقل ہوتا ہے. میرے پیارے دوستوں، شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک قصہ نقل کیا یعنی ایک مختصر خاکہ، اللہ اللہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حمام میں گیا تو مجھے ایک وہاں پہ خوشبودار مٹی ملی. میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو وگفتم کہ تو مشکی یا عبیری کہ بوئے دل آویز تو مستم، کہ تو کیا مشک ہے؟ یا ایک پہلے ایک زمانے میں خوشبودار مٹی آتی تھی جس سے غسل وغیرہ کرتے تھے، تو کیا چیز ہے؟ تو مشک ہے، عنبر ہے، کیا ہے کہ تیری خوشبو مجھ کو مس کر رہی ہے؟ گفتا اس نے کہا کہ من گلے ناچیز مدب، آہ میں کچھ نہیں ہوں، میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، ولیکن مدت باگل نشستم، ہوں تو میں مٹی لیکن ایک زمانہ میں نے پھولوں کی صحبت میں گزارا ہے. جمال ہم نشی درمن اثر کر، نتیجہ یہ ہوا کہ جس پھول کی صحبت میں میں نے زندگی گزاری ہے تو اس کی خوشبو میرے اندر منتقل ہو گئی. وگرنا من ہما خاکم کے ہستم، وگرنا میں کیا ہوں، میں تو مٹی ہوں اور میری ہستی کیا ہے، ہوں تو میں اپنے اعتبار سے مٹی، اپنی حیثیت کے اعتبار سے تو ہوں میں مٹی، لیکن وہ جو میں نے ایک زمانہ پھول کی صحبت میں گزارا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری مٹی کے اندر وہ خوشبو پیدا ہو گئی کہ جو تجھے مست کر رہی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں اسی طریقے سے جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں، ہے تو ہم لوگ مٹی کے، اگر ہم نے اپنی مٹی کو مٹی پر مٹی کیا تو حاصل مٹی ملے گا کچھ بھی نہیں. اور جس مٹی کے مکانات، جس مٹی کے کھانا پینا، جس مٹی کی عورتیں، جس مٹی کی گاڑی، یہ سب ہے کیا؟ ایک دن مٹی میں جا کر مٹی ہو جائیں گے. لیکن فرمائے کہ اگر ہم نے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر کے اپنی مٹی کو اس اللہ والے، اس گل کی، پھول کی صحبت میں گزار لیا تو اس کا درد دل، تعلق معلّہ اور نسبت معلّہ ہمارے اندر منتقل ہو جائے گا. لیکن فرمایا کہ اس کے لیے ایک شرط مجاہدے کی بھی ہے کہ گناہ سے بچنے کا غم بھی اٹھائے، مجاہدہ اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدے کو ضروری قرار دے دیا. کیا فرمایا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مجاہدہ، علماء یہی فرماتے ہیں کہ یہ شرط کے لیے ہے، کہ شرط ہے مجاہدہ، کہ جو ظالم گناہ سے بچنے کا جو مجاہدہ اختیار نہیں کرتا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے اذا فات الشرط فات الجزا، اگر کوئی شرط پوری نہ کرے انعام ملے گا اسے. ایک آدمی کہے کہ بھائی اگر آپ امتحان میں اول نمبر حاصل کریں گے تو میں آپ کو 5,000 روپے انعام دوں گا. اب اس کا امتحان ہو گیا، انہوں نے کہا امتحان ہو گیا، لاؤ انعام. کہ امتحان انعام امتحان پر نہیں، اول نمبر آنے پر، یا وہ دوم سوئم آئے انعام کا حقدار بنے گا. کیوں؟ شرط رکھ دی کہ اس نے دیکھو کہ یہ شرط ہے، اول لاؤ تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا. شرط ختم، جزا ختم، انعام ختم. لہذا والذین جاہدوا فینا یہ شرطیا ہے، اس کی جزا اللہ تعالی نے رکھی. لنا بینم سبولنا، ہم ضرور بالضرور لام تاکید بالون سکیلہ کے ساتھ، سبیل نہیں سبل یعنی رستہ نہیں، رستے اپنی طرف آنے کے بے شمار رستے تمہارے لیے کھول دیں گے. اور تم یہ شعر پڑھو گے، ہما تن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی. کیوں؟ ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے راستے کھولتے. میرے پیارے دوستوں، وہ اپنے بال بال سے اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کے ہر سانس سے اللہ پر فدا ہوتا ہے، اپنی ہر نظر سے اللہ پر فدا ہوتا ہے، اپنی بندگی کی ہر ادا سے وہ اللہ پر فدا اور قربان ہو جاتا ہے. ہما تن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو.
لہذا اللہ نہ دینا سبلنا کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے ہدایت بن جاتا ہے. کائنات کی ایک ایک چیز سے وہ ہدایت پاتا ہے. دیکھیے میرے مرشد کا ایک واقعہ سنیے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ حضرت جنوبی افریقہ کے اسفار ہوئے وہاں تشریف لے گئے. اب وہ جنوبی افریقہ کا جب سفر ہوا تو وہاں ایک بچہ آیا حضرت کا مزاج مبارک کے بچوں کو ٹافی دینا. تو اس بچے کو حضرت نے ٹافی پیش کی. تو وہ بچے نے کیا کیا, بچے کا ہاتھ پہلے آگے تھا تو اس کا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اپنے ابا کو یوں دیکھا. ذرا الہی مستشیرن, مشورے کی نگاہ سے دیکھا بچے نے ایسے ابا کو. تو باپ نے کیا کیا, اجازت دے دی نا, گویا کہ لے لو. ہماری نظر میں ایک یہ واقعہ ہے کہ جی اچھا ایک معمولی سی بات ہے. اب اللہ والوں کا دیکھیے. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں فوراً فرمایا کہ دیکھو جس طرح سے اس بچے کو میں نے ٹافی پیش کی اس نے ٹافی نہیں لی بلکہ اپنے ابا کو دیکھا. فرمایا اسی طرح سے گوری ٹافی ہو یا کالی ٹافی ہو, حسینوں کی ٹافیاں ہیں اور وہ ٹافی ہمیں مفت مل رہی ہو لیکن ہم فوراً اپنے ربا کو دیکھیں کہ ربا کا کیا حکم ہے, آیا یہ ٹافی ہم لیں یا نہ لیں. کہ بچے کا ایک طریقہ یہ کہ بچہ ابا کو دیکھتا ہے, بندہ ربا کو دیکھے کہ یہ ٹافی میں لوں یا نہ لوں, وہ ابا کو دیکھے اور ربا کو دیکھے بندہ اور ربا کی طرف سے کیا حکم ہے. ان سڑک پر چلنے والی عورتوں کو دیکھنے کی اجازت ہے بھائی, نامحرموں کو دیکھنے کی اجازت ہے؟ یہ وہ لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے؟ مت دیکھے ان کو, گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لے. لیکن جس طرح سے بچہ جو ہے ابا کی فرما برداری کرتا ہے بندے کو بھی ربا کا فرما بردار ہونا چاہیے. یہ ہے ہدایت کہ اس واقعے کو ہماری نظر میں کیا حیثیت ہے لیکن اللہ والوں کو دیکھیے. انہیں واقعات سے وہ اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت اور اللہ تعالیٰ کی مستی کو پیش فرماتے ہیں. یہ ہے خود بھی ہدایت لیتے ہیں اور ہدایت منتقل بھی کر دیتے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا دیکھیے اب ببر شیر ہوتا ہے کہ نہیں بھائی, سب نے دیکھا ہوا ہے نا ببر شیر, شیرنی کو بھی دیکھا ہے. اب میرے مرشد کی بات سنیے, فرماتے ہیں بھائی دیکھو ببر شیر کی داڑھی ہوتی ہے اور شیرنی کی داڑھی نہیں ہوتی نا. اب حضرت ہم سے پوچھ رہے ہیں شیر بنو گے یا شیرنی. شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے. ہم نے عرض کیا کہ حضرت شیر بنے گا. فرمایا اگر شیر بننا چاہتے ہو تو داڑھی رکھو, اگر داڑھی نہیں رکھو گے تو مثل شیرنی کے ہو گے. اب آپ دیکھیے کیا سبحان اللہ کس طرح سمجھانے کا انداز ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر اپنے محبت اور معرفت کے علوم کو ایسے کھولتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. محسن معنی میں مخلص کے ہے. کیوں مولانا؟ یعنی اللہ تعالیٰ مخلص بندوں کے ساتھ ہے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مجاہدہ فرض کیا وجہ یہ ہے کہ مجاہدہ اس لیے رکھا کہ مخلص اور غیر مخلص کا فرق پتہ چلے. مخلص اور غیر مخلص کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ مجاہدے سے. کہ ایک آدمی جو گناہ سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے یہ اللہ کے لیے مخلص ہے, اور جو ظالم عبادت تو کرتا ہے نیک کام تو کرتا ہے لیکن گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا یہ مخلص نہیں ہے. یہ میرے مرشد نے فرمایا کہ مجاہدہ یعنی گناہ سے بچنے کا غم اٹھاؤ اس کے اور ساتھ کسی اللہ والے کی صحبت, کسی کو اپنا رہبر بڑا بناؤ اور اس کی صحبتوں میں رہو. فرمایا اس کے بعد دیکھو کیسا اللہ تعالیٰ کی محبت اور نسبت میں اللہ اور تعلق میں اللہ منتقل ہوتی ہے. حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ بھیکے شاہ رحمت اللہ علیہ, یہ شیخ شعب المعالی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے اور حضرت کی خدمت میں رہتے تھے. یعنی حضرت کی خدمت میں کیسا مجاہدہ کیا. شیخ کی دعوت تھی 20 میل دور, وہاں تشریف لے گئے.
ان کو بھی کھانا ملتا تھا، شیخ کو کھانا ملتا تھا، تو یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے حصے کا کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ بات میرے مرشد نے سنائی، اپنے حصے کا کھانا نہیں کھانا، اور وہ کھانا بچا کر جب شیخ آرام فرما ہوتے تو وہاں سے 20 میل دور اپنے شیخ کے گھر پر آنا، تو پتا تھا شیخ کے گھر میں فاقہ ہے، 20 میل دور پیدل چل کے آئے، وہ کھانا پہنچایا کہ جی حضرت نے بھجوایا، یہ کہہ کے، کیونکہ وہ بھی نہ لے، کھانا دیا اور 20 میل واپس خود بھوکے رہے. مجاہدہ. اور کیا عالم ہوا کہ ایک مرتبہ شیخ ان سے ناراض ہو گئے کسی بات پر، شعب المعالی رحمت اللہ علیہ، ان کو خانقاہ سے نکال دیا کہ جاؤ نکلو. آپ میرے مرشد فرماتے کہ ہما شما ہو، ہم تم ہو تو بس کا، اچھا بھائی سلام، کھینچی کھونی تھونی، سلام بھائی کھڈر، چلو بھائی نکلو، اور بھی ہیں، ہم اتنے نخرے کیوں برداشت کریں. لیکن عاشق کی بات کچھ اور ہوتی. لہذا بالم یہ کہ قریب یہ چکر لگا رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ شیخ کا دل خوش کر دیجیے. اسی زمانے میں میرے مرشد فرماتے کہ برسات کا زمانہ آیا تو شیخ کے گھر کی چھت ٹپکنے لگی، کچے گھر تھے، تو گھر والی نے شیخ سے کہا کہ بھائی بھیجو کسی کو تاکہ چھت بنا دے، چھت ٹپک رہی ہے، ہر سال چھت بنانی پڑتی تھی برسات کے زمانے میں، پہلے ایسا عالم تھا. تو شیخ نے فرمایا کہ بھائی کوئی ایسا آدمی، بھائی خان کا بھری پڑی ہے، اتنے صوفی مراقبے میں ہر وقت آسمان پہ چڑھے رہتے ہیں، اتارو کسی کو نیچے اور کیا آ کر چھت بنائے. تو اس نے کہا کہ بھائی سارے مراقب، شیخ نے فرمایا سب مراقبے میں تو ہیں لیکن چھت بنانا نہیں جانتے. تو گھر والی نے کہا بھیجو نا وہ اپنے دیوانے کو، کہیں وہ تیرا دیوانہ. اشارہ تھا بھیکشا رحمت اللہ علیہ کی طرف. تو شیخ نے فرمایا اس کو تو میں نے خانقاہ سے نکال دیا، بیوی تو بیوی ہوتی ہے. اس نے کہا عجیب آدمی ہو تم، ایک کام کا آدمی تھا اسے بھی بھیج دیا، یہ تو سارے نکمے، ایک کام کا آدمی اس کو بھی بھیج دیا. اب شیخ کو دیکھیے، اعتماد دیکھیے. آ فرمائے کہ میں نے نکالا ہے نا، تم بلوا لو. اعتماد دیکھیے کتنا، کہ گو کے خانقاہ سے نکالا، لیکن میرے مرشد فرماتے کہ اللہ والے سمجھتے ہیں جیسے قصائی اپنے بچھڑے کے دانتوں کو سمجھتا ہے، ہر شیخ اپنے مرید کے اور ہر استاد اپنے شاگرد کے دانتوں کو سمجھتا ہے کہ اس کے علمی دانت کتنے ہیں، اس کے روحانی دانت کتنے ہیں. لہذا کتنا اعتماد تھا اپنے مرید پر، فرمایا تم بلوا لو. ادھر ان کا عالم تھا، پیغام پہنچا، جو خود ہی آئے ان کی جانب سے پیام الفت دل حسی کو، تو کیوں نہ زخم جگر سے بہ کر لہو کرے رخ تیری زمین کا. پہنچ گئے، اسے نہیں کہ جی ناراض ہے کیا، ہم کیوں کریں، اللہ اکبر. اب عالم یہ ہے کہ دوپہر کا وقت شیخ کھانا کھانے گھر تشریف لائے، یہ چھت بنا رہے ہیں. حکیم الامت تھانوی کی یہ بات میرے مرشد نے سنائی، حکیم الامت سنائی کس کے راوی ہیں، کہ شاہ بھیک رحمت اللہ علیہ اوپر چھت بنا رہے ہیں، نیچے شیخ کھانا تناول فرما رہے ہیں. عالم کیا ہے، سبحان اللہ، شیخ مرید کو دیکھے تو مرید نگاہ پھیر لے، مرید شیخ کو دیکھ کے تو شیخ نگاہ پھیر لے، کیا محبت ہے بھائی. یوں تو نظر مجھ پر ڈالی جائے گی اور جب میں دیکھوں گا تو ہٹا لی جائے گی. اب محبت کے کیا عالم ہے کہ شیخ مرید کو نہیں دیکھ رہا، مرید شیخ کو نہیں دیکھ رہا، شیخ مرید کو دیکھ رہا، مرید شیخ کو دیکھ رہا. عجیب ایک کیا محبت کی کیفیت ہے وہ. میرے مرشد فرماتے کہ اچانک ہوا یہ کہ شیخ کے ہاتھ میں نوالا، شیخ نے یوں دیکھا، ادھر انہوں نے دیکھا، نظر مل گئی. بس حضرت کو اتنے زمانے تک اللہ والوں کا دل سخت نہیں ہوتا، اگر وہ کسی کو ڈانٹتے ہیں یا کوئی بات کہتے ہیں تو ضرور اس میں بھلا ہوتا ہے. لہذا مقصد اپنے مرید کی تربیت تھی. لہذا حضرت محبت نے جوش فرمایا، جوش مارا، جوش میں وہ نوالا فرمایا لے لے بھیک. سبحان اللہ، ادھر عاشق کا یہ عالم تھا، چھت سے چھلانگ مار دی، سیڑھی تلاش نہیں کی، چھت سے چھلانگ مار دی. آ میرے مرشد فرماتے ہیں، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا
کہ بس وہ نوالا کھانا تھا، بسم اللہ پڑھ کر جو نوالا کھایا، شرک کی تمام نسبت ان کے اندر منتقل ہو گئی. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ایسے ہی نوالے میں ہمیں بھی منتقل فرما دیجئے نسبت. فرمایا میاں تمہیں نوالا تو نظر آ رہا ہے، اس نوالے کے پیچھے جو محنت ہے وہ کہاں سے لاؤ گے؟ پہلے وہ محنت بھی تو کرو کہ شیخ نے نکال دیے، چھوڑ کر جا نہیں رہے، اس مجاہدے کو بھی تو دیکھو. اس لیے میرے مرشد کا یہ عالم کہ اپنے شیخ کے پاس جو وقت گزارا. ہمارے ایک صاحب آئے تھے ہندوستان سے دہلی کے، حضرت مہاشا صاحب اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے بیت ہے، انہوں نے کراچی میں یہ واقعہ سنایا، حضرت نے کبھی نہیں سنایا. انہوں نے سنایا کہ سردی کا زمانہ تھا، حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ ہمارے گھر تشریف لائے، ساتھ میں حضرت ہمارے شیخ بھی تھے. جب رات کا وقت تھا تو ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب داد برکاتم نے میزبان سے فرمایا کہ بھائی آپ پانی گرم کر کے ہمیں دے دیں. اس زمانے میں گیزر ویزر تو تھا نہیں. کہا کیا کریں گے؟ کہا فرمایا بات یہ کہ حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ کو صبح وضو وغیرہ کے لیے گرم پانی چاہیے ہوتا ہے، ٹھنڈے سے، حضرت کی عمر تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی صبح گرم پانی سے وضو کرنا ہے تو ابھی تم گرم پانی لے کر کیا کرو گے؟ انہیں کہا وہ میرا کام ہے. بڑے حیران. خیر صبح وضو ہوا، کہا اگلے دن پھر یہی معاملہ. تب میں حیران ہوں کہ پانی گرم رکھتے کیسے ہیں؟ تو وہ خود بتاتے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت میرے شیخ انہوں نے وہ جو برتن تھا جس میں گرم پانی، اس کو اپنے پیٹ سے لگایا اور رضائی اس کے اوپر ڈالا، ساری رات اسی طرح گزار دی. صبح جب شیخ پھلپوری رحمت اللہ علیہ جب بیدار ہوئے تو وہی گرم پانی وضو کے لیے پیش کر دیا. سبحان اللہ، آپ تصور کریں اس مجاہدے کا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب ہم پھلپور میں رہتے تھے وہاں حضرت کے ایک تالاب تھا. فرما عالم یہ تھا کہ وہاں غسل خانہ نہیں تھا، ہمیں استنجا کے لیے کھیتوں میں جانا پڑتا تھا اور نہانے کے لیے کوئی جگہ نہیں، گیدر ویدر کچھ نہیں. اگر کبھی غسل کی حاجت ہو سب سردی میں اسی تالاب میں نہ ہو. اور فرمایا اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا تھا کہ جب اس میں ڈبکی ایک دفعہ مارو تو ایسا لگتا تھا کہ زندہ نہیں ہے، ہے ہی نہیں. اتنا ٹھنڈا پانی، سب سردی، کھلا آسمان. اور فرمایا جونکے بھی ہوتی تھی اس میں. اور اسی طرح سے اور جو کو نہاتے بھی جاؤ اور جونکوں کو ہٹاتے بھی جاؤ، ورنہ چپک جائے تو اس کو چھڑانا مشکل، ایسا عالم. اور یہ ایک دو برس تھوڑا زمانہ نہیں، دس برس تک حضرت نے اسی طرح گزارا، اتنے مجاہدے کے ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ وقت گزارا، نہ بیت الخلاء نہ غسل خانہ. اور فرمایا کہ الگ ہی ہوتا تھا کہ میری اپنی چارپائی، اپنا بستر، اپنی کمبل، اپنا تکیہ. اور جب میں ایک بجے رات کو اپنے شیخ کو جب سو جاتے تھے خدمت کر کے آتا تھا تو کمبل کسی کے پاس، چارپائی پر کوئی قابض، تکیہ کسی کے پاس، رضائی کسی کے پاس اور بستر کسی کے پاس. اور فرماتے ہیں پھر میں یہ عالم ہوتا تھا کہ میں مسجد میں جاتا تھا، مسجد کی چٹائی میں اپنے کو یوں لپیٹتا تھا، پاؤں کھلے یا سر ننگا یا پاؤں ننگے، اسی طرح رات بھر گزارتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ آواز آتی تھی سانپوں کے گزرنے کی، سرکنے کی آواز آتی تھی، اور میں اسی طرح رات گزارتا تھا. اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے شیخ سے بھی اس بات کو عرض نہیں کیا، کیونکہ حضرت سے عرض کر دیتا تو حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، اگر تمہیں یہ گوارا نہیں ہے تو چلے جا. تمہیں کبھی اپنے شیخ سے اس بات پر عرض نہیں کیا. اور میرے مرشد نے سنایا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے شیخ سے یہ بات عرض کی کہ حضرت یہ لوگ جو آپ کے پاس 3 دن لگانے آتے ہیں، 10 دن لگانے آتے ہیں، یہ لوگ تو بڑے مزے میں ہوتے ہیں، کیا آپ ان پر بڑی شفقتیں فرماتے ہیں، اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھاتے ہیں، بڑی شفقت، یہ ہر وقت مراقبے میں ہیں، ذکر اور کوئی آپ ان پر نہ کچھ ڈانٹ ڈپٹ پر، شفقت ہی شفقت ہے، اور ہمیں ہر وقت ڈانٹ لگتی ہے کہ یہ کیوں کیا، یہ یہاں لوٹا کیوں رکھا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، ہر وقت ہمیں ڈانٹ پڑتی رہتی. تو حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک عجیب کیفیت آئی اور فرمایا کہ ارے میاں مزے میں کون ہے، یہ وقت بتائے گا. میرے پیارے دوستو، وہ صحبت، وہ مجاہدات، آج عالم یہ ہے کہ حضرت والا کی کتابیں سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں کتنی زبانوں میں. اس کے جرے تو کس نہ بسائے. میرے مرشد فرما ہندی کی ایک مسئلہ ہے کہ جو اپنے کو جلائے گا نہیں, جو اپنے کو جلائے گا اس کی خوشبو کیسے نہ پھیلے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کونو ما صادقین, کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو. اور دوسری آیت میں کیا فرمایا والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے لیے مجاہدہ اختیار کر رہا ہے. لنا دینم سبلنا, ہم اس کے لیے اپنے رستے کھولتے ہیں اور ضرور بھی ضرور کھولتے ہیں. اب اس مجاہدے کی چار تفسیر ہیں. اللہ مالوسی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نمبر ایک, الذین اختاروا المشقت فی ابتغاء مرضاتنا, جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو تلاش کرنے کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے. دیکھیے دنیا کا بھی کوئی کام بغیر مشقت کے ہوتا ہے بھائی؟ کون سا کام ہے جو بغیر مشقت کے ہو جائے؟ اس لیے دین کی باری آتی ہے کہ صاحب ہم کیسے مشقت برداشت کریں, فجر کی نماز کیسے اٹھے جناب اتنی سردی میں. تو کراچی میں زیادہ سے زیادہ 10-11 ڈگری پڑی, سوچو وہاں پر بھی جہاں پر مائنس میں منفی میں ڈگری ہے, کیا وہاں لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں کیا؟ یہ تو مشقت ہے. اللہ تعالیٰ اسی سے تو مخلص کا پتہ چلتا ہے, کیونکہ حلوہ کھانے کی باری آئے تو لائن لگ جائے گی. جہاں عشق رسول میں یہ بات ہے کہ جی چراغا کر لو, بتیاں جلا لو, حلوے کھا لو, مٹھائیاں کھا لو, سبھاج سبھا عشق رسول ہے. لیکن جہاں داڑھی رکھنے کی بات آئی عشق رسول کہاں گیا بھائی؟ کسی سنت پر عمل کرنا ہے اسی عاشق رسول کے گھر میں جب شادی ہو رہی ہے تمام کام خلاف سنت, فوجی بھی خلاف سنت, کیا یہی عشق ہے؟ تو دین کی اللہ کی رضا خوشی کے لیے مشقت کیا مطلب؟ دین سیکھنے کے لیے مسائل پوچھنے کے علماء کے پاس جا رہا ہے. اب ہمارا عالم کیا ہے, ہمیں کہیں مولوی مل جائے یہ مولوی صاحب مسئلہ بتا دینا, چلے نہیں جاتے مفت میں. ایک ڈاکٹر نے وکیل سے کہا نا, رستے میں جا رہے تھے دوست تھے, ڈاکٹر نے کہا وکیل صاحب میں بڑے مسئلے میں ہوں. کیا مسئلہ؟ کیا میں رستے میں گزر رہا تھا ایک آدمی پکڑتا ہے, ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیے گا سردی سے بہت کھانسی ہو رہی ہے. اب وہ میں اس کو وہی نسخہ لکھ دیتا ہوں, وہ میری کلینک میں آتا نہیں ہے, میری فیس ماری جاتی. تو وکیل نے کہا کہ آپ اس کو بل بنا کے گھر بھیج دیا کریں. کہا اسے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. اس نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کچھ. گھر آیا تو اگلے دن اس کے گھر میں کوریئر والا خط لے کر آیا, ایک لفافہ کھولا تو اس میں وکیل کی طرف سے فیس تھی کہ آپ نے جو راہ چلتے مشورہ کیا اس کے 1000 روپے نکال لیے. تو آج کل ہمارا بھی یہ حال ہے, کوئی داڑھی والا نظر آیا, کوئی مولوی نظر آیا, مولوی صاحب ایک مسئلہ تو بتا دینا. نہیں ہے. ایک دفعہ میں اپنی گاڑی بگرانے میکینک کے پاس گیا, مولوی صاحب ارے آپ آ گئے بڑا اچھا ہوا. میں خیریت کا ایک بات پوچھنی تھی, بہت ضروری بات. میں نے کہا ضروری نہیں ہے. کہ نہیں بہت ضروری ہے. میں نے کہا نہیں ضروری نہیں ہے. کہ بہت ضروری, آپ کو کیسے بتاؤں میری بات ہے. میں نے کب سے ضرورت ہے؟ کہا 3 سال سے پریشان ہوں میں, 3 سال سے. میں نے کہا 3 سال سے ضروری کام آپ نے کیا ہی نہیں. میں نے اس لیے تو کہہ رہا ہوں ضروری نہیں ہے, ورنہ ضروری ہوتی تو 3 سال میں اب تک آپ نپٹا چکے ہوتے. کہ نہیں بتا دو نا. میں نے کہا نہیں بھائی میری گاڑی کا کام تھا, میں تمہارے پاس چل کے آیا. میرا کام ہے میں تمہارے پاس آؤں گا, تمہارا کام ہے آنا پڑے گا. کہ نہیں آپ ہمیں بلا لیتے وہاں. میں نے کہا جی آپ آتے, گاڑی کھول کر دیکھتے, انجن کا بونٹ کھولتے. کہتے جی مولوی صاحب آپ کو تکلیف کرنی پڑے گی, وہاں آنا پڑے گا. میں نے اتنے تو فرما برداری آپ بھی نہیں دکھاتے. کہتے جی ہمارے ورک شاپ پہ لے کر آئیے. تو میرے پیارے دوستو ذرا علم کے ورک شاپ میں بھی جائے, مسائل پوچھنے کے لیے جائے. بیٹھے بٹھائے مولوی کو دیکھ کر, جیسے ڈاکٹر کو دیکھ کر بیماری یاد آتی ہے, ایسے مولوی کو دیکھ کر مسئلے یاد آتے ہیں. یہ میرے دوستو مشقت نہیں ہے. مسئلہ پوچھے, وراثت کے مسائل جا کر پوچھے. ہمارے ماں باپ کا انتقال ہو, کیا ہم پوچھتے مولوی صاحب ذرا وراثت کا مسئلہ تو بتا دو؟ لیکن چونکہ ہم نے قبضہ کرنا ہوتا ہے پوچھے کیسے؟ پوچھیں گے تو آخرت میں بتانا پڑے گا ہم پوچھا تھا. اب کہہ دیں گے بڑے مزے سے اللہ میں ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. اس لیے ہم لوگ اتنے ہوشیار ہیں, مولوی سے وہی مسئلہ پوچھتے ہیں جس میں مولوی ہماری موافقت کرے. اور جس میں پتا ہے مولوی صاحب منع کریں گے پوچھیں گے. کبھی ہم نے نہیں پوچھا کہ شادی کیسے کرنی ہے, مرنے کے بعد کسی کے گھر میں فوتگی ہو تو کیا مسائل ہے, کیا سنت طریقہ ہے, نہیں پوچھیں گے. کیوں پتا ہے نا, ہماری گڑبڑوں کو منع کریں گے. کبھی نہیں پوچھا کہ ربیع الاول کیسے کرنا چاہیے, گزارنا کیسے چاہیے, نماز سنت کے مطابق نماز سیکھی نہیں ہم نے کبھی کسی سے. وضو کرنا نہیں آتا, کیا عالم ہے ہم لوگوں کا. تو نمبر ایک کیا کہ دین سیکھنے کے لیے مشقت ہو, کہ جائے مسئلہ سیکھے, مسائل پوچھے, اللہ والوں کی صحبت میں جا کر بیٹھے. ہاں راتوں کو دو دو بجے تک ڈبو کھیلیں گے, اسنوکر پتے کھیلیں گے, لوڈو کھیلنے راتوں کو دو دو بجے تک, وہ سب ہے, اتنا وقت ہے, دین سیکھنے کا وقت نہیں. ایک ہوگی نا. نمبر دو, اللہ دین اختار مشقت فی نصرت دیننا, دین کی نصرت کی خاطر سے مشقت اٹھائے. کیا مطلب؟ اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنے آبرو سے کو پیش کرے, جو دین کے کاموں میں لگے ان سے تعاون, اپنی جان, اپنا مال, اپنی آبرو, ایسا پیش کرنا پڑتا ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں, اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان, میری دولت, میری جان و آبرو. تو دین کی کیا کام کہ جی مدد ان کے ساتھ نصرت کرے, کہ ہر آدمی تقریر نہیں کر سکتا نا, ہر آدمی مدرسہ نہیں چلا سکتا, ہر آدمی اداروں افتانے قائم کر سکتا, ہر آدمی خانقاہ نہیں چلا سکتا. اس کے لیے جو رجال ہیں, جو لوگ کام کر رہے ہیں, ان سے تعاون کرے. کیسے؟ اب مال پیش کرے, اپنا مال دے, ان تعمیرات ہیں, دوسرے کام ہیں, طلبہ ہیں, ان کی ضروریات, مسجد بن رہی ہے اس میں لگا دیا. اور مان لو کسی کام کا نہیں, اپنی جانے پیش کر دیں کہ جی میں حاضر ہوں, کچھ اینٹے وینٹے اٹھانی ہو تو ہم اٹھا لیں گے, آپ مزدور کو نہ بلائے, کچھ توڑ تاڑ ہم کر دیں گے. یہ ہے نصیحت. حوصلہ افزائی یہ بھی بڑی چیز ہے, کہ ماشاءاللہ کام ہوتا ہے کہ انسان بیان میں جا رہا ہے تو ساتھ چلا گیا, اپنی گاڑی پہ لے گیا, تو نا یہ ہے نصرت دین. دو گئی, تیسری مجاہدہ ہے, اللہ دین اختار المشقت فیمتساری عوامرینا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرنا. فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہے کہ ٹھنڈک ہے, گیزر نہیں ہے, ٹھنڈا پانی سے وضو کرنا ہے, کرے, مشقت تو ہے نا. یہی اگر ایئرپورٹ جانا ہو, اسلام آباد کی فلائٹ ہے, وہاں ضروری میٹنگ ہے, پھر دیکھیں کیسے نہیں چار بجے اٹھ کے جاتے, چھ بجے والی فلائٹ کے لیے, یہ بھی جائے گا, ان کا باپ بھی جائے گا. اب وہ میٹنگ کی اہمیت ہے. لہذا آپ دیکھیجئے, دین کے کام کے لیے دو قدم نہیں جایا جاتا, شہر میں نہیں جاتے, اور کمانے کے لیے بلوچستان کے بارڈروں پہ کونے کونے میں مشینوں کو لے کر پہنچ جاتے ہیں, یا مشین اپنی خراب ہو جائے اس کے لیے پہنچ جاتے ہیں. ایسی ایسی جگہ جہاں نہ رہنے کی جگہ, نہ کھانے کی جگہ, نہ پینے کی جگہ. کہاں گئے تھے جناب اتنے دن سے؟ جی اپنی مشین ٹھیک کرنے گیا تھا. کہاں؟ او جی بلوچستان کے بارڈر پر. تو وہ سمجھ میں آ رہا ہے, راتوں کو گیارہ گیارہ بجے تک اپنے کارخانوں میں کام کر رہے ہیں, بلکہ ساری ساری رات کام کرتے ہیں کہ جی اگلے دن دینا ہے تو اس لیے ابھی نپٹا لو. کنٹینر سے مال اتر رہے تو ساری رات اس کے سامنے کھڑے ہوئے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے, لیکن دین کے لیے سمجھ میں نہیں آتا. عارضی چیز ہے نا یہ دنیا, لیکن اس کے لیے محنت ہے آپ دیکھیے. لیکن اللہ کے حکم کی بات ہے کہ بھائی نماز پڑھو. جی ٹائم نہیں ملتا, اور دیکھیں تو کھڑے گپے بھی لگ رہی ہیں, فالتو بھی ہے سب, اور جماعت کی نماز کا وقت نہیں ہے. تین ہو گئی. چوتھا ہے, اللہ دین اختار المشقت فی الانتہائی ام مناہینا, جس بات سے اللہ نے منع کر دیا جان دے دے لیکن وہ کام نہ کرے. کمال بندگی یہ ہے میرے دوستوں. اگر داڑھی کا حکم ہے رکھے, ایک مٹھی داڑھی رکھے. کیوں ڈرتا ہے مخلوق سے؟ کیا کام آتی ہے؟ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ مردوں کے لیے ضروری ہے. شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا حرام اور گناہ ہے. کہ جی داڑھی رکھے لوگ کیا بولیں گے. میں واقعہ سنا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ ہڑتال کا زمانہ تھا, ایک صاحب کوٹ پتلون اور ٹائی لگائے ہوئے گدھے پر بیٹھ کر جا رہے ہیں. میں نے خود دیکھا, کوٹ پتلون اور ٹائی اور گدھے پر بیٹھ کر جا رہے ہیں, کھوتا گاڑی پر. اب دیکھو مطلب آئے نا, تو اس میں بھی نہیں شرمائے. اور یہ وہ صاحب جو عام زمانے میں کھوتا گاڑی کو دیکھنا بھی پسند نہ کرے, لیکن مطلب آئے نا تو کہتے نا مطلب میں تو گدھے کو بھی باپ بنا لیتے. اب گدھے کو باپ بنا لیا اور اس پر بیٹھ کر کوٹ پتن اور ٹائی لگا کر سوٹڈ اینڈ بوٹڈ گدھے پر بیٹھ کر جا رہے ہیں. تو گناہ سے بچنے کا قوم اٹھانا. آ میرے مرشد, اب دیکھیے ہم لوگ دیندار کہلاتے ہیں لیکن ہماری دینداری کا کیا عالم ہے؟ ہمارے گھروں میں شرعی پردے کا کیا حال ہے؟ ہم دیندار کہلائیں, ہمارے گھروں میں شرعی پردہ نہیں. زمانہ گزر گیا بزرگوں کی صحبت میں, پڑھنا پڑھانا ہے, علم ہے, تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں, حج عمرہ کی چھٹی نہیں ہے, نوافل کی کمی نہیں ہے, ذکر تلاوتوں کی کمی نہیں ہے, لیکن گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے. بھابھی سے پردہ ہے, چچی مومانی سے پردہ ہے, بیوی کی بہن سالی سے پردہ ہے, چچا زاد بہن, خالہ زاد بہن, ماموں زاد بہن, پھپھی زاد بہن, پردہ ہے اس سے, لیکن کوئی اہتمام ہی نہیں ہے. سالی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں, وہ سالی کو لے جا رہے ہیں, شیطان نے ان کو سالہ بنایا ہوا. کہتے ہیں نا ابے سالے, تو شیطان نے بنایا ہوا سالے. کیا عالم ہے! اور ہم ہیں دیندار, ہم ہمارے گھر میں ہماری بیٹیاں ہماری بیویاں پردہ نہیں. برقع پہنا دیا تو چہرہ جناب کھلا ہوا, پردہ بھی ہے تو جلوہ نمائی کے ساتھ, کہ جلوہ بھی تو دیکھتے رہے دنیا. اس لیے میرے دوستو, اب رہی بات تکلیف ہے تو ہاں, اس سے انکار تو میں نہیں کر رہا کہ تکلیف نہیں ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں اسی تکلیف کو آسان, لذیذ اور مزیدار کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لو. فرماتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا کہ گناہ کی تکلیف نہ صرف لذیذ بلکہ نہ صرف آسان بلکہ لذیذ اور مزیدار بھی ہو جائے گی. فرمایا اسی لیے تو ہے اللہ والوں کی صحبت, اس تکلیف کو اٹھا لو. فرمایا یہ کام آنے والی چیز ہے. دیکھیں نا, بعد میں تکلیف آنی ہے گناہوں کی وجہ سے, بعد میں تکلیف آنی ہے. اگر ہم پہلے گناہ سے بچنے کی تکلیف تیار کر لیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری کرتنوں سے غلامی کا دوخ نکال کر ہمارے سروں پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج عطا فرما دیں گے. پھر دیکھیں ایک شخص اللہ کا ولی بن جائے گا تو کیا عالم ہوگا اس کا میرے دوست. تو چوتھی مشقت کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا. اس چیز کی کمی ہے, عبادتوں کی کمی نہیں ہے. آپ تسبیح پکڑا دیں, ماشاءاللہ دیکھیں ہر ایک شخص کے ہاتھ میں تسبیح ہے, لیکن اس تسبیح کا مطلب کیا ہے پتا نہیں ہے, پڑھ کیا رہے ہیں پتا نہیں ہے, لیکن تسبیح سب کے پاس ہے. تسبیح بھی ہے اور حسینوں کو آنگ مٹکا بھی چل رہا ہے. اللہ تعالی ہماری جانوں کو توفیق عطا فرمائے. تو دو باتیں, ایک یہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لیں تاکہ اس کا قلب, اس کے قلب سے تعلق مع اللہ ہمارے قلب میں منتقل ہو جائے اور اس سے ایک اچھے اخلاق ہمیں نصیب ہو جائے. اور دوسرا کام مجاہدہ کر لیں, تکلیف اٹھا لیں. دیکھیں نا, سونے کو زیور بنانے کے لیے پہلے آگ میں ڈالتے ہیں, پھر وہ سنار کے ہاتھ میں جیسے انگوٹھی بنا لے, جیسا زیور بنا لے, جیسا ہار بنا لے, سبحان اللہ, لیکن آگ میں ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے, نرم کرتے ہیں. تو مجاہدے سے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے, دل میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے تعلق کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اعمال کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. بس کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس اپنے نرم دل کو کہ یہ اب ہمارا دل نرم ہو چکا, اس کو اللہ کی رضا اور خوشی کے مطابق مولڈ کر دیجیے اور موڑ دیجئے, ویسا ہی بنا دیجئے. اللہ تعالی ہماری جانوں کو توفیق عطا فرما دیں. کہ میرے پیارے دوستو دیکھو, حقیقت یہ دنیا کا کوئی کام مشقت کے بغیر نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی کام ایسا بتا دیں جو آسان ہے, وہ آسان اس لیے ہو گیا کہ ہم اتنے زمانے سے کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں محبت پیدا ہو گئی. میرے پیارے دوستو, اللہ والوں کی صحبت سے جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی پھر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا, پھر گناہ کرنا مشکل لگے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجئے کہ اللہ اپنی رضا خوشی کے اعمال کی توفیق عطا فرما, اپنی فرما برداری کی حیات عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما دیجئے, ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما دیجئے, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. اے کریم مالک, بے شرمی بے حیائی کی زندگی سے ہم سب کو نجات عطا فرما اور شرم و حیا والی حیات عطا فرما, اپنی رضا و خوشی کے اعمال کی توفیق عطا فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو حلال روزگار، آسانی، فراغت اور عافیت کے ساتھ عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ خوب دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اور عمل کی اور اتباع کی توفیق عطا فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما، اور یا اللہ ان کی محبت کو اپنی محبت